الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مفسر نے ذلك اس میں اشارہ کا ترجمہ حاضرہ کے ذریعے سے کیا ہے. پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو بالکل قریب میں ہے, پھر اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اس میں اشارہ بعید کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قریب والی چیزوں کو بعید والے اشارے کے ذریعے سے تعظیم شان کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی مشار الیہ کی ذات کوئی عظیم مرتبے والی ہے, اس کا مرتبہ اس کا مقام کوئی بڑا ہے, اس لیے قریب مشار الیہ ہونے کے باوجود اس کی طرف اس میں اشارہ بعید طرح کیا جاتا ہے. یہاں جو مشار الیہ ہے وہ الکتاب ہے, اور مراد اس کے مخصوص کتاب قرآن مجید ہے جس کی عظمت شان رفعت مقام مسلم ہے. اس لیے کتاب قریب ہونے کے باوجود اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے. دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس ہدایت کا سوال کیا, جس صراط مستقیم کا سوال کیا, وہ صراط مستقیم پورا اس قرآن کے اندر موجود ہے, اور وہ صراط مستقیم شروع قرآن سے لے کر کے اخیر قرآن تک صراط مستقیم کی تفصیل اور وضاحت ہے. گویا ذالک کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم جو تمہارا مطلوب ہے وہ یہاں شروع سے شروع ہو کر کے وہاں دور اخیر میں تک چلا جاتا ہے. اس پورے قرآن کو بتانے کے لیے یہاں اشارہ بعید کو استعمال کیا گیا ہے. اب پوری عبارت تقدیری میں نکلے گی, حاضر غالبل کتاب, وہ کتاب جو تمہاری مطلوب ہے وہ یہ ہے, ذالکل کتاب, جو صراط مستقیم تمہارا مطلوب تھا وہ یہ کتاب ہے. امام فرا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا پر اللہ تعالی ایک کتاب نازل فرمائیں گے، وہ ایسی کتاب ہوگی کہ جس کو پانی مٹا نہیں سکے گا، اور بار بار اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی لذت پرانی نہیں ہوگی، لذت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ھٰذَا ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي وَعَدتُّكَ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے آپ پر نازل کرنے کا میں آپ کو وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ وعدہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر کیا گیا تھا کہ آخری نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن جیسی کتاب عطا فرمائیں گے، امام ابن کیسان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ سے پہلے دوسری بہت ساری سورتیں نازل فرمائی، مشرکین اور کفار نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ سورتوں کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، تو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم جھٹلاتے کیوں ہو، تم تکذیب کیوں کرتے ہو، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا شک اور شبا نہیں ہے۔ گویا قرآن مجید کے شروع ہی کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کا تعارف اپنے بندوں کے سامنے کروا دیا کہ قرآن ہے کیا کہ نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ پہلا تعارف یہ کرایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر دنیا میں کوئی کتاب کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ یہ کتاب ہے، باقی دوسری سب کتابیں یا تو اسی قرآن کی تفسیر ہے یعنی احادیث، یا تو دوسری کتابیں اتنی مضبوط اور صحیح نہیں ہیں جتنی قرآن مجید صحیح ہے۔ اگر کوئی کتاب کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کہ اس میں کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مختصر تعارف یہ کروایا للمتقین، تقویٰ والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ یہ دو مختصر جامع تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بالکل شروع کے اندر کروا دیا ہے. غیب کا ترجمہ مفسر نے شک سے کیا ہے. شک کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عرف کے اندر شک کہا جاتا ہے التردد بین النتیجین لا ترجیح لأحدهما علی الآخر عند الشاکی. دو نتیجوں کے درمیان میں تردد کا ہونا, دو متضاد چیزوں کے درمیان میں تردد کا ہونا, اور جس کو شک ہو رہا ہے وہ کسی ایک جانب سے ترجیح نہ دے سکتا ہے کہ کون سی راجح ہے اور کون سی مرجوح ہے, اس کو کہا جاتا ہے ریب. اسی کو تعبیر کرتے ہیں شک کے متعلق پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ شک پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, خود کلام کے اندر کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کلام کے متعلق شک پیدا ہو جائے. نمبر دو, سامع کے فہم کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہے. سننے اور پڑھنے والے کے دل دماغ کے اندر کمی ہے, کمزوری اور ٹیڑھا پن ہے. یہ دو احتمال ہے شک پیدا ہونے کے, دو سبب ہے شک کے. پہلا جو احتمال تھا اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کلام کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے, اس کلام کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہے. کیونکہ جس کا یہ کلام ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے, لہذا اس کا کلام بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. وہی دوسری صورت شک کے پیدا ہونے کی, سامع اور قاری کے ذہن کے اندر کوئی کمزوری ہو, سج فہمی ہو یا ذات فہم ہو, تیری سمجھ ہو یا سمجھ کی کمزوری ہو, تو اس شک کی تردید ہوئی ہے آگے ایک آیت کے ذریعے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہ اگر کسی قرآن پڑھنے والے یا قرآن سننے والے کو شک ہو رہا ہے اس کے سمجھ میں کمزوری کی وجہ سے یا تیرپن کی وجہ سے, تو اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تو دوسرا کلام تیار کر کے بتلا دے, دوسرا کلام تو بنا کر کے بتلا دے. نہیں بنا سکتا تو پھر اس کلام کو صحیح مان لے. شک کرنا یہ تیری سمجھ کی کمزوری کی دلیل ہے. اب یہاں ایک سوال اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے متعلق شک کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں, پھر کیسے کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک, जिनके पास अक्ल सलीम है, जो लोग सलामत अक्ल रखते हैं, वो दलाइल की रोशनी के अंदर उसको किताब इलाही मान करके रहेंगे। तो अक्ल सलीम हो दलाइल की रोशनी के अंदर, इसको सब सीधे से साफ अल्लाह की किताब मान करके रहेगा। बाकी जिसके दिमाग के अंदर अक्ल सलीम न हो या जिसके दिमाग के अंदर कुरान के मुताबिक तासुब और इनाद हो, वो इस किताब को सही और कामिल होने के बावजूद उसमें शक करे, तो उसके शक का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि उसका शक उसके अकल के फुतूर की वजह से है। तासुब इनाद और बुग्ज की वजह से है। और दुनिया के अंदर मोहब्बत और अदावत दोनों ऐसी चीजें हैं कि उसमें इंसान हकीकत को भूल जाता है, मोहब्बत में भी हकीकत को भूल जाता है और अदावत के अंदर भी हकीकत को भूल जाता है। लिहाजा जो आदमी इनाद और दुश्मनी की वजह से अगर शक करे तो उसके शक का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत लुगत के अंदर तो रास्ता बतलाने को कहते हैं, फिर मकसद तक पहुंचा देने को भी हिदायत कहा जाता है। इरादे तरीक रास्ता बतलाना और मकसद तक पहुंचा देना, इंसा इलल मतलूब, दोनों के लिए हिदायत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ हिदायत के मुराद हैं मकसद तक पहुंचा देना और सही मकसद की तरफ रहनुमाई कर देना, दोनों की हिदायत के अंदर मुराद है। हिदायत के तीन अलग अलग दर्जात और तीनों तरह की हिदायत कुरान की मुख्तलिफ आयतों में इस्तेमाल हुई है। नंबर एक, ऐसी हिदायत जो तमाम मखलूक के वास्ते है, जैसे कुरान में है आता कुल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, यहाँ वो हिदायत मुराद है जो तमाम मखलूक के वास्ते है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जिस चीज को भी पैदा फरमाया है उस चीज के अंदर इतनी समझबूझ अल्लाह ने पैदा फरमा दी कि उसका क्या मकसद है, उसकी अपनी जरूरियात की तकमील कैसे होगी, इतनी हिदायत और रहनुमाई अल्लाह ने हर चीज को पैदा करके उसमें रखी है। जानवर जैसे जानवर जिनमें अकल है ही नहीं या इंतहाई कम है, वो भी अपनी जरूरत कैसी पूरी करना, उनको अल्लाह ताला ने इसकी हिदायत दे दी है, चुनान के वो घास चारे पानी के वो पहुँच जाते हैं, अपनी गिजा को हासिल कर लेते हैं। ये हिदायत का अव्वल दर्जा है कि जिसके जरिए से हर चीज दुनिया की अपना मकसद اور اپنی ضروریات کی تکمیل کو سمجھے ہوئے ہیں. نمبر دو, ہدایت کا دوسرا درجہ ہے مومنین کے واسطے, اور اس ہدایت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. یہاں ہدایت کی مراد ہدایت ایمان, کہ نبی جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان کی ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, یہ ہے ہدایت ایمانیہ. نمبر تین, مقربین کی ہدایت جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, اللہ کے مخصوص بندے, اللہ کے مقرب اور شہیدے اور لاڈلے بندے, ان کی ہدایت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور اس ہدایت کے بہت سارے الگ الگ درجات ہیں. جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی, جیسے کہ صحابہ تابعین اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایت سے مالا مال فرمائے, پھر اس مقام ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں الگ الگ انسانوں کے اعتبار سے. تیسرے درجے کی ہدایت ہے ہدل للمتقین. یہاں آیت کریمہ میں ہدایت سے مراد ہے ایسی ہدایت جو انسان کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے, جس ہدایت کی برکت سے انسان کو آخرت کے اندر نجات حاصل ہو جائے, وہ ہدایت آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. للمتقین, ہدل للمتقین, یہ متقین تقویٰ سے ماخوذ ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے لغت کے اندر دو معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے ڈرنا, دوسرا معنی آتا ہے بچنا. دونوں لغوی معنی کو ملاؤ تو اصطلاحی معنی خود نکل جائے گا. اللہ کے ڈر سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا, یہ ہو گیا تقویٰ کا اصطلاحی معنی. اسی لیے تقویٰ کا حاصل مفہوم بتاتے ہیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہی چیز ترمذی شریف کی ایک روایت میں آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تو اس سے بچ, سب سے بڑا تو عبادت کرنے والا بن جائے گا. پھر اس تقویٰ کے تین الگ الگ درجات ہیں. نمبر ایک, تقویٰ عامہ. اس تقویٰ کا حاصل ہے کفر سے اپنے آپ کو بچا لینا ایمان کی برکت سے, اور اس کو تقویٰ العوام بھی کہا جاتا ہے کہ عام اہل ایمان کا تقویٰ. دوسرا درجہ ہے تقویٰ کا, تقویٰ الخواص. وہ یہ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرنا. جتنے احکام ہے شریعت کے اس کو پورا کرنا, اور نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسرے درجے کا تقویٰ ہے. تیسرا تقویٰ ہے اخص الخواص کا تقویٰ. یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ وہ تقویٰ ہے کہ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ تعالی سے غافل کر دے گئے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اخص الخواص کا تقویٰ کہلاتا ہے. اور اس تیسرے درجے کے تقویٰ کی ایک تعبیر اور بھی ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی جن چیزوں کی ذلت یقینی ہے، ذلت ہمیں معلوم ہو لیکن اس کے اندر حرمت کا، کراہت کا کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے. یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ، جسے تقویٰ الخواص سے تعبیر کیا جاتا ہے. ادھر مل متفق آیت کریمہ میں تقویٰ کے یہ تین درجات مراد لیے گئے ہیں. ادھر مل متفق یہاں پر ایک بات ہی یاد رکھنی چاہیے کہ جو حضرات تقویٰ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. اسی لیے مفسر نے ترجمہ کر دیا السائرین الی التقویٰ، جو تقویٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو تقویٰ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم صحیح راہ بتلاتا ہے. جی يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ جو فرمایا ہے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس انسان کو جہنم کی آگ کا ڈر ہوگا، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ڈر ہوگا، وہی آدمی تو ہدایت کی تلاش کرے گا. اور جس کے دل کے اندر جہنم کا ڈر نہیں، خدا کی نافرمانی کا خوف نہیں، اس کو ہدایت کی تلاش بھی نہیں ہوگی. اس لیے یوں کہیں گے کہ قرآن کی ہدایت سے کامل فائدہ تقویٰ والے اٹھائیں گے، باقی جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے ان کو بھی قرآن کی ہدایت سے فائدہ تو ضرور پہنچے گا. یہ ایک ایسی ہدایت ہے سورج کی روشنی کی طرح کہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی درجے میں اس کی ہدایت سے مستفید ہوتا ہی ہے. ایک کافر اور نافرمان بھی کم از کم قرآن کی تعویذ لے کے تو فائدہ اٹھاتا ہے، قرآن کی آیتوں سے دم کروا کے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایسے بھی قرآن کا نزول بنی نوع انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے. سب یہ جو مستقیم لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت کے خصوصی مستفید ہونے والے ہیں ان کے کچھ صفات بتلائے جا رہے ہیں, کچھ علامات اور نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تقویٰ والا بننا چاہے تو اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کر لے تو آدمی مستقی بن جائے گا. جس کو بھی مستقی بننا ہو تو مستقی بننے کے لیے یہ صفات جو آگے بتائے گا وہ اپنے اندر پیدا کر لو تو آدمی جو ہے مستقی کہلائے گا. اور مستقی کی پہچان اور شناخت کیا, جس میں یہ صفات تم کو نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی مستقی ہے. ان صفات میں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب, یؤمنون یہ ایمان سے ہے. یؤمنون ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عرف میں ایمان کہا جاتا ہے کسی کی بات اس کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا ایمان سے لگتا ہے. جیسے کہ کسی جی نے آ کر کے ہم کو ایک بات کہی, ہمیں بھروسہ ہے کہ کسی بھی جیت نہیں رہی ہے, لہذا ہم نے ان کی بات ان پر اعتماد کر کے مان لی. اس کو عرف کے اندر ایمان کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان کہا جاتا ہے رسول کی خبر کو بغیر مشاہدے کے, محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. رسول نے کسی چیز کی خبر دی کہ بھائی مرنے کے بعد قبر میں تین سوال ہوں گے, یہ رسول نے خبر دی. اس خبر کو بغیر مشاہدے دے, ہم نے تو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا کہ قبر میں فرشتہ آیا اور تین سوال دیے. محض رسول پر بھروسہ کر کے ہم نے اس کو یقینی طور پر مان لیا, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. وہ ایمان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاننے کے ساتھ مان لینا, صرف جان لینے کا نام ایمان نہیں, جاننے کے بعد ماننے کو بھی ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ غیب کیا چیز ہے؟ غیب کہا جاتا ہے ہر ایسی چیز کو جو انسان کی عقل سے غائب ہو اور حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان اس کو محسوس معلوم نہ کر سکتا ہو, اس کو غیب کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح کے اندر اور آیت میں غیب سے مراد یہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے, ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ہم کو خبر دی. جنت جہنم قبر کی زندگی آخرت کی سب چیزیں غیب کی کہی جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت تقوی والوں کی کہ جو بغیر دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی ایمان لاتے ہیں, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی ایمان لاتے ہیں, اور یہ چیز اللہ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہے. بہت سی حدیث آپ سنتے ہیں کہ جس کے اندر یہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو سوال کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے یہ کام کیوں کیا, کہ اللہ ان کو جنت کا شوق ہے اور جہنم کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت جہنم دیکھی, فرشتے کو تو نہیں دیکھے, بغیر دیکھے ہوئے بھی وہ اس کا شوق رکھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں. جاؤ ان کو خود خبری دے دو, جیسے روزوں کے اوپر, عید کے اندر, رمضان کے ختم کے اوپر, اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی پسندیدہ ہے. اور یہ چیز تو دنیا کے اندر بھی ہے کہ کسی آدمی کو ہمارے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو تو ہم جو بات اس کو کہے وہ اس نے دیکھی نہیں, کیونکہ محض ہمارے کہنے پر کہ حافظ صاحب نے بولا نا بالکل ایسا ہی ہوگا, چاہے اپنوں نے نہیں دیکھا, اپنے نے تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن انہوں نے دیکھا صحیح بات. یہ چیز اس کو کتنی خوشی ہوگی, دیکھو میرے اوپر اس کو کتنا بھروسہ ہے, کیونکہ اللہ کے نظر کے اندر بڑی پیاری ہے. اس لیے یہ پہلی صفت ہو گئی تقوی والوں کی, الذین یؤمنون بالغیب, کہ بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو وہ لوگ مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں, آخرت کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں, کل صراط کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں. یہ سب ہے الذین یؤمنون بالغیب. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ, اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کے لغوی معنی آتے ہیں سیدھا کرنا. ہم کہتے ہیں میں سیدھا کر دوں گا, اقامت عربی میں کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں جب یہ لفظ صلات کے ساتھ بولا جاتا ہے تو وہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس کے وقت میں, یہ اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. اور شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں, اقامت کا حکم ہے. یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ تمام شرائط ارکان سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ اور مردوں کے لیے باجماعت ادا کرو. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مختصر جملے میں تعبیر فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی. یہ اقامت کا خلاصہ ہو گیا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دیکھو آیت میں بڑی عجیب ترتیب ہے, ایمانی کے بعد فوراً صلاۃ کا ذکر آیا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز مطلوب وہ نمازیں ہیں, اور آخرت کے اندر بھی ایمان کے بعد پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. بہترین ترتیب ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, رزقنا یہ لفظ رزق سے مشتق ہے. رزق کس کو کہا جاتا ہے؟ رزق کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کا سامان, اس کو کہتے ہیں رزق. اب اس میں مال آ گیا, مال بھی زندگی گزارنے کا سامان ہے. تندرستی آ گئی, تندرستی ہوگی تو مزے سے زندگی گزرے گی. اولاد آ گئی, مانوی اور روحانی نعمتیں آ گئی, فہم سمجھ عقل سلیمی سے آ گئی, سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. ومما رزقناہم ينفقون, انفاق یہ نفق سے نسبت ہے. نفق کے معنی آتے لغت میں کسی چیز کو ہلاک کر دینا. نفقتی دابا جانور ہلاک ہو گیا. اور انفاق کب ہوتا ہے؟ جب اپنے پاس سے ہلاک کر ڈالو, اسی کو تو انفاق کہا جاتا ہے. پیسہ اپنے پاس ہو, اپنے پاس سے ہلاک کر کے دوسرے کو دے دیا, اپنے پاس ہلاک ہو گیا. آیت کریمہ میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اور کتنے پیارے انداز میں ترغیب دی. رزق کا نام, ہم نے جو رزق دیا ہے اس رزق کو ہمارے لیے خرچ کرنا ہے. حاصل کیا ہوا؟ دینے والے ہم ہیں, ہمارا دیا ہوا ہے, ہماری مالکی کا کچھ نہیں. تم خرچ کر کے کوئی کمال نہیں کر رہے, یہ تو ہم نے تم کو دیا تھا. یہ ترغیب کا پہلو ہوا کہ ہمارا دیا ہوا ہمارے لیے خرچ کرنا. اور ومن من تبریز کے لیے کیا مطلب؟ کہ پورے پورا مال خرچ کر دینا نہیں ہے, بلکہ اس کی ایک مقدار خرچ کرنی ہے. اور اس کی مقدار شریعت میں ہم کو بتا دی گئی. خرچ کی مقدار بھی بتائی گئی, نفل خرچ کی مقدار بھی بتائی گئی. خرچ خرچ کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آ گئی. زکات کتنی دینی, صدقۃ الفطر کتنا دینا, قربانی میں کتنا دینا, اور نفل کی مقدار بھی بتا دی گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادات تو بہت ساری ہے, حج بھی ہے, روزہ بھی ہے, اتنی ساری عبادتیں, لیکن آیت میں دو ہی عبادت کو بیان دیا گیا, نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دو طرح کی عبادت کی ذکر کیا گیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کو ذکر کر کے تمام بدنی عبادتیں مراد لی گئی ہے, کیونکہ نماز کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. اور خرچ کرنے کو بول کر کے مراد لیا گیا ہے تمام مالی عبادتوں کو. بدنی عبادتیں آ گئی اور مالی عبادتیں آ گئی. اور بدنی عبادت کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں, غریب بھی, فقیر بھی, امیر بھی, بیمار بھی, ضعیف بھی, تندرست بھی, سب سری, اس لیے اس کو مقدم کیا گیا. اور مالی عبادت کے لیے تو بڑی شرائط کی ضرورت ہے. نصاب ہوگا تو, نہیں تو نہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, इस्तेदाद तो हज में जाने का वरना नहीं जाने का। जकात वल्लजी ने रखनी से दहब वल फिद्दा, अगर है ही नहीं तो कुछ भी नहीं, इसीलिए उसको मुअख्खर किया गया। तो बदनी और माली दोनों तरह के आमाल आए थे करीमा के अंदर मुराद लिए गए। जी सदीन यूमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून। अब यहाँ दो तरह के ईमान वालों, यहाँ दो तरह का उन्ज़िला बयान किया गया है। एक है उन्ज़िला इलैका, इलैका का खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुराद है उसके कुरान। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारी हुई चीजें, और उससे मुराद तमाम साबिका आसमानी किताबें, तौरात, इंजील, जबूर, सूफ इब्राहिम, तमाम की तमाम पिछली आसमानी किताबें। ये हमारे ईमान की जानबूझकर है। उम्मते मोहम्मदिया का ईमान बड़ा जामे है कि जो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो शरीयत मुतहरा, जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उसको भी मानते हैं, और साबिका तमाम आसमानी किताबों को सच्चा मानते हैं। इस उम्मत के ईमान की हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने अजीब बात इरशाद फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो हजरात ईमान लाए वो दो तरह से थे। नंबर एक, जो पहले काफिर और मुशरिक थे और कुफ्र शिर्क से तौबा करके ईमान में दाखिल हुए, उनका तज़किरा हो गया। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक, तो उन्होंने पहली किसी आसमानी किताब पर ईमान कबूल नहीं किया। ये तो वो लोग थे जो कुफ्र में शिर्क में मुब्तला थे, कुफ्र शिर्क से तौबा करके ईमान में दाखिल हो। नंबर दो, जो पहली आसमानी किताबों के ऊपर ईमान रखते थे और अब शरीयत मोहम्मदी के ऊपर भी ईमान लाए, यहूद नसारा जिनका ईमान पिछली आसमानी किताबों पर था और फिर नबूवत मोहम्मदी के ऊपर भी ईमान लाए, ऐसे लोगों के लिए हदीस में डबल अजर का वादा किया गया है, उनका तज़किरा हो गया। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, इसमें उन लोगों का तज़किरा हो गया। वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून, आखिरत है क्या चीज, कि अल आखिर की तानीस है, और आखिर जो है वो अव्वल की नतीज है, अव्वल की नतीज आखिर, और आखिर की तानीस आखिरा, और दार की ये सिफत है दारुल आखिरा। आखिरत कहा जाता है इस कायनात और मौजूदा जिंदगी के बाद, मौजूदा जिंदगी और मौजूदा दुनिया के बाद, जो नई जिंदगी और नई दुनिया है मिस्त्री उसको आखिरत से काबिल किया जाता है। इसीलिए हदीस शरीफ में कितनी प्यारी ताबीर आई, मन मा तो फकद कामत कयामत है, मरा उसकी कयामत हो गई, ये उस आदमी के हक के अंदर आखिरत हो गए। तो मौजूदा जिंदगी के बाद की जिंदगी और मौजूदा दुनिया के बाद की दुनिया इसको आखिरत से काबिल किया जाता है। वबिल आखिरत हुम योकिनून,